اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8, 9 اور 10, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا. پوائنٹ نمبر 9, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا کھلایا اور پانی پلایا. پوائنٹ نمبر 10, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مدینہ سے مکہ لے گئے. مختلف قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک موضوع ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھنا یہ دوسرا موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حق ہے, اور میری گزارش ہے صحیح بخاری میں ایک باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا باب, اور امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں جو آخری باب باندھا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. میری گزارش ہے کہ ان روایات کو پڑھیں, ساری روایات جتنی بھی موجود ہیں, اور علماء سلف کے اقوال کو سمجھیں. فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بڑے پیارے اور عظیم اقوال ہیں علماء سلف کے. امام بخاری نے جب یہ باب باندھا ہے اس کے ساتھ فتح الباری نے جب اس کی شرح کی ہے تو امام بخاری کے احادیث بیان کرتے ہوئے دو بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. تفصیل آپ خود دیکھ لینا, میں صرف یہاں پر ایک گزارش کے طور پر بیان کر رہا ہوں. فتح الباری ہر وقت میں موجود ہے, دیوبندی حضرات کے پاس بھی موجود ہے اور آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے, سب کے پاس موجود ہے. تو میری گزارش ہے آپ وہ باب کھول کے دیکھیں اور دیکھیں علماء سلف کے اقوال اس میں کیا ہے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس سے پہلے کہ وہ خواب سناتے اسے روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کیا, دیکھا حلیہ کیا تھا؟ تو جب اس شخص نے یہ کہا کہ یہ شکل تھی اور پورا حلیہ مبارک بیان کیا اور یہ فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شکل جیسی شکل دیکھی میں نے, اسے سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نے سچ دیکھا. اور امام بخاری جب باب باندھا ہے حدیث بیان کر کے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, شیطان میری نسل نہیں اختیار کر سکتا, تو امام ابن سیرین کا قول بھی ساتھ بیان کیا ہے کہ جب یہ پوچھا جاتا خواب کی تعبیر میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سب سے پہلے سوال کیا جاتا آپ نے کیسے دیکھا, کیا حلیہ مبارک تھا؟ اگر حق ہوتا تو کہتے آپ نے سچ دیکھا, اور اگر غلط ہوتا تو یہ کہتے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. کیونکہ حدیث جتنی بھی حدیث ہیں اس میں جو الفاظ ہیں وہ یتمثلو بھی, یتخیلو بھی, یتکوننی, مختلف الفاظ ہیں, معنی سب کا ایک ہے کہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. حدیث کے الفاظ پر اگر ذرا غور کریں کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا. ہر حدیث میں یہی لفظ ہے کہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, اس کی جرت بھی نہیں ہے. تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخسار پہ پیار کیا, خواب میں آئے تھے, یہی لگتا ہے نا کہ خواب میں آئے, میں نے خواب میں دیکھا. کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا اس شخص سے جس نے خواب دیکھے کہ آپ نے کس کو دیکھا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے کہ مجھے خود کھانا کھلایا. بھی کھانا خواب میں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ہم یہ نہیں کہتے, خواب میں تو کچھ بھی ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم, اتنی بڑی عظیم ہستی, آپ کے لیے کھانا لے کے آئیں, آپ کو کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں کہتے, یہ تو خواب میں تھا. ٹھیک ہے, تیسری بات دیکھیں ذرا, کیونکہ خواب میں ہوتا تو ہاتھ میں روٹی نہ ہوتی جب آنکھ کھلتی, میں جدلن اس بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. ہاتھ نے آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں تھی، مطلب ہے خواب نہیں تھا، حقیقتاً آئے اور روٹی دے کے گئے. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کے ساتھ میں چل رہا ہوں. خواب تھا، ٹھیک ہے خواب تھا. تیسری بات جو ہے وہ خواب کہاں تھا کہ مدینہ سے مکہ لے گئے، قصہ میں نے پہلے بیان کیا، اب وقت نہیں میں بیان کروں، جس نے سننا ہے پہلے جا کے درست میں سن لے. ابو الوفا کا قصہ مشہور ہے. تو یہ کون سا خواب تھا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں اور بعض لوگوں کی مدد کر جاتے ہیں. اس کی تصریح کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اپنے علماء کی تصریح نہیں کر سکتے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو کبھی تلمیح سے روٹی دی، آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں تھی، پہلے قصے میں پیار کیا تو اس کی خواب میں ہو جاتا ہے پیار، لیکن دوسرے میں روٹی ہاتھ میں تھی، اب تھوڑی سی خوشبو. یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف پیار اس کی حد تک رکھے ہوں اسے. تو ایک ایک پوائنٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار کی حد تک ہم نے دیکھا، دوسرا روٹی ہاتھ میں تھی. اب یہاں پر ایک اور آگے سٹیپ ہے کہ روٹی ہاتھ میں تھی یعنی صرف خواب نہیں تھا، خواب ہو بھی سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں. لیکن مکہ سے مدینہ لے گیا، مدینہ سے مکہ لے گئے، اس کا مطلب حقیقتاً آئے. کیونکہ خواب میں تو انسان کبھی بھی نہیں کوئی شخص کہہ سکتا کہ میں سو رہا ہوں اپنے گھر میں، آنکھ کھلی تو میں مدینہ پہنچ جاؤں، جب تک کہ کوئی حقیقت اسے اٹھا کے نہ لے جائے. تو یہاں پر پہلے تلویح تھی، تلویح کہتے ہیں کہ براہ راست کوئی بات نہ کی جائے، انڈائریکٹ طریقے سے کوئی بات پہنچائی جائے. آہستہ آہستہ اگر آپ یہ سارے پوائنٹس اکٹھے ملائیں اور دیکھیں تو اصل مقصد دوسرا ہے جس کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی میں زندہ ہیں، پہلا پوائنٹ وہی، اور وہ دنیا میں بھی آتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی. اور اس کا رد میں نے پہلے بیان کیا، کتنی باطل امور ہیں کہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں چھپ چھپ کے. سبحان اللہ، چھپنے کیا ضرورت ہے کہ بعض کی آ کے مدد کرتے بعض کی نہیں کرتے، چھپ جاتے ہیں، یہ گستاخی نہیں ان کی شان میں؟ اور اس وقت دنیا میں کیوں نہ آئے جب صحابہ کرام کو اشد ضرورت تھی؟ صحابی کا قتل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چھپے ہوئے ہوں، اور آ کے ایک شخص کو جو چل بھی سکتا ہے، سواری بھی موجود ہے، اس کو مدینہ سے مکہ جا کے پہنچاتے ہیں. لیکن اپنے صحابہ، اپنے پیارے، سوال کیا گیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارا کون ہے؟ عائشہ. عورتوں میں سے مردوں سے پوچھ رہے ہیں، فابوہا، ان کا والد. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی وفا اپنے صحابہ سے کی، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی وفا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر، ہمارا ایمان ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اور دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں، بعض لوگوں کے لیے آتے ہیں، ان کی مدد بھی کر جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے مدینے سے مکہ بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی صحابہ کرام کے لیے نہیں آئے اور اس قتل و غارت، اس جنگ سے کسی کو روکا نہیں. بلکہ امنا عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین، جو سب سے زیادہ پیاری تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنگ جمل میں ایک مرتبہ بنا ہے اور یہ نہیں فرمایا اے عائشہ نہ کرو اسے، اے علی ایسا نہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ عقائد کیسے آئے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر، کہاں کہاں سے گھسے ہیں؟ کہنے کے لیے تو آسان ہے، منہ سے ہم کہہ دیتے، کتابوں میں لکھ ڈالتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے ان عقائد کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جو اس دین کو توڑنا چاہتے تھے، کس طریقے سے انہوں نے دراڑیں دیکھی، آہستہ آہستہ ان دراڑوں میں زہر بھر دیا، اور کس طریقے سے زہر کا اثر پڑا، آج لوگوں کے دل میں عقائد بیٹھ گئے ہیں. آج مجھے بھی یہ جرت کرنی پڑ رہی ہے کہ میں ان عقائد کا رد کروں، جو اصل میں حقیقتاً بنیادی طور پر ہمارے شریعت کے بنیادوں سے ٹکراتی ہیں، قرآن مجید کی آیات سے، صحیح احادیث سے ٹکراتی ہیں، اجماع امت سے، اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے ٹکراتی ہیں. آج میں ان کا رد کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بنیادوں کی طرف نہیں لوٹے. اس لیے میں یہی گزارش کرتا ہوں، پڑھیں علماء سلف کے اقوال، کسی اور کے قول کی طرف نہ جائیں، فلاں تو پیر تھا، فلاں بھی تو عالم تھا. جو علماء گزر گئے ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت چلی گئی ہے، جو وہ کما کے گئے ہیں وہ آگے ان کا انتظار کر رہا ہے، جا کے اپنے رب کو جواب دینا ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد نے کیا کیا، آپ کے شیخ نے، آپ کے امام نے کیا کیا، وہ سوال ان سے کیے جائیں گے. آپ سے جو سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے انبیاء اور میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول تو یہ عقائد لے کے آئے اور آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقائد کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فلان امام نے، فلان امام تو جواب دے چکا اپنا، تمہیں کس نے کہا کہ فلان امام کی اتباع کرو؟ اس سے آپ کا سوال کیا جائے گا. آپ سے سوال اماموں کا نہیں کیا جائے گا، کسی امام کا نہیں کیا جائے گا. اور جس امام کو تم امام اعظم سمجھتے ہو، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے کہ نہیں؟ اچھا اس کی تو مان لو، ہماری بات نہیں مانتے ہو نہ صحیح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ میں یہ احناف کا عقیدہ سے مشہور ہے، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے بھرا ہوا ہے، اور ہم لوگ بھی اسی کتاب سے اپنے عقائد لیتے ہیں. اپنے امام اعظم کی بات پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہاں پر آپ کے امام اعظم کا قول بھی نہیں آپ کے ساتھ، تو پھر کس کا قول آپ لیتے ہیں؟ یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ تو میری گزارش ہی، دیکھیں یہ باتیں کہاں سے آئیں، کب شروع ہوئی، اس کی تاریخ تو دیکھیں، کون ہیں وہ لوگ جو یہ باتیں لے کے آئے ہیں، اس کی تاریخ دیکھیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ بگاڑ کب شروع ہوا تھا، کس طریقے سے یہ غلط عقائد لوگوں کے دلوں میں آ کے بس گئے. جو لوگ برائی چاہتے تھے انہوں برا کر کے دکھایا، کچھ لوگ اچھے تھے، اچھائی چاہتے تھے، لیکن جہالت علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو پتہ نہیں لگ سکا کہ کس طریقے سے یہ حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں پہ عقائد کو تبدیل کیا جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں تک، عوام الناس تک یہ عقائد پھیل گئے ہیں. تو اس کے رد میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری یہی گزارش ہے، فتح الباری شرح صحیح البخاری آپ اس کو معتبر کتاب سمجھتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کو آپ معتبر عالم سمجھتے ہیں، ان کے اقوال دیکھیں. اور فتح الباری میں انہوں نے اپنے اقوال نہیں بیان کیے، انہوں نے سلف صالحین کے، صحابہ کرام کے، اور تابعین کے، اور تبع تابعین کے، اور علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، اور باقی روایات بھی جو ان روایات سے ملتی جلتی ہیں سب کا بیان کیا ہے وہاں پہ. آپ ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں، اور کیا ضوابط ہیں شرعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی.